وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان افغانستان کے درمیان بار لگانے کے کام کے ابتدا سے شروع کریں گے جس کا امریکہ میکسیکو دیوار سے مشابہت کیا جا رہا ہے. آگے چل کر ہم فیس بک سے توہین آمیز مواد ہٹانے کا سرکاری قانونی حکم, وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ حیدرآباد اور آخر میں روس میں صدر پوٹن کے خلاف بے چینی اور امریکہ کی موزل میں داعش کے خلاف لڑائی پر بات کریں گے. اور آج ہمارا شو فیس بک پہ بھی ہے, لہٰذا آپ facebook.com/urduvoa پہ جا کر اپنے کامنٹس اور سوالات درج کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت پاکستان افغانستان کی بارڈر فینسنگ کے معاملے پر جوائن کیا ہے پاکستان سے فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ, اور ان کے ساتھ ہیں نیوز وی کے نمائندہ سمیع یوسف زئی جو افغانستان اور لندن کے درمیان رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے ہم ایک مختصر سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان کے بار لگائے جانے کے معاملے پر. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستانی حکام حالیہ برسوں میں افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد کی نگرانی بڑھانے پر بات کرتے رہے ہیں, اور اس ضمن پہلے سرحدی چوکیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور اب پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کیا گیا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اور اس کی طوالت لگ بھگ 2600 کلومیٹر ہے. اگرچہ افغانستان کی طرف سے حالیہ پیش رفت پر کوئی باضابطہ رد عمل تو سامنے نہیں آیا, لیکن افغان حکام کہتے رہے ہیں کہ ان کے ملک نے پاکستان کے ساتھ سرحد ڈیورنڈ لائن کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے, جبکہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن ایک حل شدہ معاملہ ہے. افغان رکن پارلیمنٹ اور نیشنل سولیڈیریٹی موومنٹ آف افغانستان نامی سیاسی جماعت کے سربراہ سید اسحاق گیلانی نے افغانستان سے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے سرحد پر باڑ لگانے میں ان کے بقول جلد بازی کی ہے.
میرے خیال میں یہ پاکستان کا تھوڑا سا جلد بازی ہے, اس لیے کہ ابھی تک افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن پر تنازعات ہیں. میرے خیال میں یہ دو مسلمان اور بھائی ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہے.
اسحاق گیلانی کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کے آر پار ایک ہی خاندان کے لوگ آباد ہیں.
جو گاؤں ہیں, گاؤں کے اندر یہ ڈیورنڈ لائن, ایک طرف ایک بھائی ہے, دوسری طرف دوسری بھائی ہے. اگر یہ بھائیوں کے درمیان دیوال کرتے ہیں اور ان لوگوں کا جو بھائی ہے اور ریلیشن ہے اور ایک ٹرائب ہے, میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا.
بعض مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سرحد پر باڑ لگانے سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے. دشوار گزار علاقے میں باڑ لگانا جہاں ایک مشکل کام ہے, وہیں اس کے لیے مالی وسائل کی فراہمی بھی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا. تاحال یہ واضح نہیں کہ کس مد سے یہ اخراجات ادا کیے جائیں گے. ایک پاکستانی کاروباری شخصیت امین ہاشمانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دفاع اور سلامتی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پیسے کا خرچ ایک طویل المدتی سرمایہ کاری ہوتی ہے.
کوئی بھی انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے ٹو ریٹین کہ ہماری سیکیورٹی بہتر ہو ملکی, تو وہ تو دیٹ ول بی وائز انویسٹمنٹ. بیکاز آپ جو بھی آپ کر لیں, اگر آپ کی سیکیورٹی حالات آپ کے صحیح نہیں ہوتے ہیں تو آپ پروگریس نہیں کر سکیں گے سسٹینیبل بیسس پہ. سو اینی انویسٹمنٹ آپ سیکیورٹی بہتر کریں گے تو اس میں آپ کو ضروری ہے, اسینشل ہے.
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت کے شریک چیئرمین اور ملک کے سابق صدر آصف زرداری نے پاکستان کی طرف سے سرحد پر باڑ لگانے کے بارے میں ایک تحریری بیان میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ باہمی مشاورت کے ساتھ سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات سے دہشت گردوں کی سرحد آر پار آمد و رفت کے بارے میں دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر لگائے جانے والے الزامات کا سلسلہ بند ہو سکے گا. پاکستان کی طرف سے سرحد پر باڑ لگانے کے اس عمل کا آغاز ایک ایسے وقت کیا گیا جب امریکہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد پر دیوار بنانے کا کہہ چکی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ابھی سے فیس بک پہ ہمیں کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. امین لغاری نے دادو سندھ سے سلام بھیجا ہے, نعیم مغل نے لکھا ہے, اعجاز الرحمان نے, سید عبد الرشید نے, مرزا اختر نے, نعیم مغل نے, اور بعض لوگوں نے پسند کیا ہے کہ یہ بار لگایا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو ہم شروع کرتے ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ سے. جیسے کہ میں نے بتایا یہ فاٹا کے سیکیورٹی چیف رہے ہیں. شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان نے کیوں طے کیا کہ بار لگانا ضروری ہے اور ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ اس کے لیے پیسے کون دے گا. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
دراصل جو ابھی موجودہ حالات ہیں افغانستان میں اور پاکستان سمجھتا ہے کہ جو وہاں پر حکومت کا رویہ ہے اور وہاں پر جو قوتیں ہیں ان کا رویہ ہے یا ان کے مقصدات ہے اس کا اندازہ ہمیں جو ہو رہا ہے اس سے یہ ہے کہ ہم مستقبل قریب میں یہ نہیں دیکھتے کہ افغانستان میں امن آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد پاکستان میں بڑی قربانیاں دی ہیں کہ یہاں سے آپریشن زرداد کی تھی تمام دہشت گرد یہاں سے نکال دیے ہیں تو وہ افغانستان کے بارڈر سے افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آتے ہیں اور ان کے پیچھے باقاعدہ ہاتھ ہے کئی ممالک کے. تو میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے افینسو یعنی جارحانہ کاروائی کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے کیونکہ بہت سی بین الاقوامی قوتیں اور بڑی بڑی قوتیں کوشش کر چکی ہیں کہ افغانستان میں امن لایا جائے اور ان کے لیے انہوں نے فوج استعمال کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو پاکستان تو بہت چوکا ملک ہے تو اس لیے وہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں اپنے آپ سے وہی جا رہے. تو ان کے لیے صرف ایک آپشن رہ گیا ڈیفینس کے دفاعی کہ اپنے بارڈر کو جو ہے وہ مضبوط کریں. بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کے اندر فاٹا ہے اس کے اندر ریفارم لے آئیں, افغان مہاجرین کے جانے کے اوپر اصرار کریں. تو یہ ٹوٹل پالیسی اور جو ملک کے اندر نیٹ ورک ہے ان لوگوں کا ان اس کو بھی مطلب سے ختم کیا گیا. یہ وہ پالیسی ہے. اس میں جب بارڈر کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ابھی جو ہے یہ موجودہ ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے 12 بلین یعنی 12 بلین روپے مخصوص کیے ہیں جس کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اس میں جو پرائیورٹی ہے وہ دی جا رہی ہے مہمند اور باجوڑ کو کیونکہ یہ علاقے ہیں جس سے زیادہ جو ہے ہمارے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ایری بارڈر ہے یہ سنٹری ہے تو ایک چیز نہیں ہے, کئی جگہوں پہ سینس ہوگا, کئی جگہوں پہ کوئی رڈار یا کوئی ایسی الیکٹرانک اکوپمنٹ کیا جا رہا ہے جس سے پتہ چل سکے کہاں سے انفیلٹریشن ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پہ چونکہ سخت پہاڑی علاقہ ہے تو اس کے اوپر آنا جانا ویسے بھی مشکل ہے. تو میرے خیال میں اس کو مقابلہ کرنا میکسیکو کے دیوار کے ساتھ نہیں ہے, ٹوٹل دیوار نہیں ہوگی اور یہ ٹوٹل کنٹینیوس جو ہے باڑھ بھی نہیں ہوگی بلکہ اس میں مختلف قسم کی جو میں نے کہا کئی جگہوں پہ باڑھ ہوگی, کئی جگہوں پہ الیکٹرانک ڈپینڈ ہوگا, کئی جگہوں کے اوپر مورچے بنائے جا رہے ہیں وہاں پر ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہوگی تاکہ وہ وہاں سے نہ آ سکے. تو میرے خیال میں یہ ایک مکس طریقہ ہوگا.
بالکل
اس کے لیے یہ 12 بلین ہے اور اس سے آگے بھی اس کی الاٹمنٹ ہوتی جائے گی اور میرے خیال میں اس بارڈر کو مضبوط بنایا جائے گا کیونکہ ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ اس کو ہم نے مضبوط کیا پچھلے 70 سال میں اور ابھی بھی مطلب یہ کام جاری ہے, اس کے اوپر کام ہم نے ابھی شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ یہ مضبوط ہو جائے گا.
شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ سمیع یوسف زئی ہیں, افغانستان پاکستان کے بیچ میں رپورٹنگ کرتے ہیں نیوز ویک کے لیے بھی, ڈیلی بیسٹ کے لیے اور ان کی طرف آتے ہیں. سمیع یوسف زئی آپ بتائیے, آپ افغانستان جاتے رہتے ہیں, ابھی حال ہی میں کابل سے واپس آئے ہیں, آپ کا کیا تاثر ہے وہاں افغانوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈورن لائن کا جو معاملہ ہے وہ خاصا متنازع ثابت ہوا ہے افغانستان کے لیے.
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج فوراً افغانستان کے وزارت خارجہ نے اس کی مذمت کی, اس طرح بال لگانے کی, اور یہ کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے عواموں کے کو رابطے کو منقطع کریں گے. جہاں تک ڈیورن لائن کا تعلق ہے تو میرے خیال میں افغانستان میں یہ بہت ہی ایک حساس معاملہ ہے, بڑی سینسیٹیو معاملہ ہے. باوجود کہ اس بارڈر کے مسئلے پہ نہ افغانستان نے کبھی پاکستان سے لڑائی کی اور نہ آئندہ میں اس بات پہ لڑائی کریں گے, اور نہ جس طرح 71 میں یا 65 میں جو پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو رہے تھے اس وقت سردار داؤد اور ظاہر شاہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اگر ہم واقعی ڈیورن لائن کو مسئلے کو پاکستان کے ساتھ نمٹنا ہے. لیکن اس وقت کی ظاہر شاہ صاحب جو افغانستان کے بادشاہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ میں اپنی ہمسایہ ملک پر حملہ نہیں کر سکتا اور وہ پاکستان اپنے بارڈر سے اپنے خاص ادار بھی اٹھا لے ادھر لے جائے انڈیا کے بارڈر پر. تو میرے خیال میں اسی تناظر میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کہ اگر جب بارڈر کو چیڑنا ہو تو دونوں ملکوں کے درمیان اس پر اتفاق رائے سے کام ہونا پڑے گا. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کا ایک قسم لگتا ہے کہ اس بال لگانے سے زیادہ سیکورٹی سے زیادہ ان کا اور مقاصد ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر بین الاقوامی طور پر افغان تسلیم کرے. اور میرے خیال میں اس وقت افغانستان میں نہ اس سے پہلے طالبان دور حکومت نے بھی شاید نصر اللہ بابر صاحب نے ملا عمر سے بات کی کہ اس بارڈر کو کچھ کیا جائے, لیکن انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کو میں ٹچ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں اس سے اشتعال بڑھیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ بارڈر کے فینسنگ سے یہ جو ملٹنٹ سے جو انفلٹریشن ہے وہ ختم ہوگا. اس لیے کہ ملٹنٹ ایسا نہیں کہ وہ بارڈر پر بیٹھ کر کارروائی کرتے ہیں. افغان طالبان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے, اور پاکستانی طالبان ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے پاکستان کے بارڈر سے 50-30-200 میل دور بھی بیٹھ کر ان کے جو فضل اللہ وغیرہ ہے وہاں پر بیٹھ کر افغانستان کے کچھ علاقوں میں بیٹھ سکتے. تو میرے خیال میں اس ایسے حالات میں جب افغانستان میں حالات نہایت ہی نازک ہے, ایسے حالات میں بارڈر جیسا اہم مسئلے کو چھیڑنا سوائے اس کی دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک منفی جو 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 رجحان جو پہلے سے آ رہا ہے اس کو دوبارہ ایک تازہ ہوا دے سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں افغانستان کی طرف سے اتنا زیادہ ریزسٹنس اس وقت نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے افغانستان کے پارلیمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, یا حکومت کے اندر بھی کچھ پریشر بڑھ رہے کہ اس پر پاکستان سے بات کیا جائے. لیکن میرے خیال میں اس وقت ایسے پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ اس بارڈر پہ کافی سخت رد عمل افغانستان کی طرف سے آ جائے. لیکن بہرحال جو 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 تعلقات ہے افغانستان اور پاکستان کے, اس میں دوبارہ ایک تناؤ کی کیفیت اسی بارڈر فینسنگ کی وجہ سے اختیار کر سکتے ہیں.
آپ دونوں کا بالکل ہی مختلف نقطۂ نظر ہے, ایک پاکستان کا اور ایک افغانستان کا. ہمیں جو پاکستان سے فیس بک پہ کامنٹس آ رہے ہیں, سید مظہر حسن نے لکھا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کی خاندان بھی منقسم ہوئے 1947 کے بعد, اور بہت زیادہ ایک سختی ہے کہ لوگوں کے نقل و حرکت پر, تو پھر ہمیں کیوں کر اس افغان فینسنگ پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے. اس طرح کے سوالات ہمارے پاس اس وقت جمع ہیں, ہم ان کو لیتے رہیں گے. ہمیں کچھ کالز بھی آئی ہیں, اور ہمیں اس وقت یہاں واشنگٹن سے جوائن کیا ہے ایڈیٹر ویوز اینڈ نیوز آن لائن میگزین علی عمران نے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان بار لگائے جانے کے بارے میں جس پر کام شروع ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر محمود شاہ ہیں جو فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف رہے ہیں. نیوز ویک کے کورسپونڈنٹ سمی یوسف زئی ہیں جو لندن افغانستان کے درمیان رپورٹنگ کرتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے علی عمران نے جو ایڈیٹر ہیں ویوز اینڈ نیوز آن لائن میگزین کے. علی عمران, بنیادی طور پہ آپ سے یہی سوال کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے تجویز دی کہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے, آپ دیکھتے ہیں اس میں اور پاکستان اور افغانستان کے اندر جو فینسنگ کی بات کی جا رہی ہے اس میں کچھ مشابہت دیکھتے ہیں؟
شکریہ. دیکھیں, یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ کمپیریزنز آر آلویز اوڈیس. تو اگرچہ افغانستان اور پاکستان بارڈر کی صورتحال ایک ڈفرینٹ ہے, دوسری طرف یہاں پہ میکسیکو اور امریکہ کے جو بارڈر ہے اس کی ایک علیحدہ صورتحال ہے, تو اصل میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور دنیا کو اور ممالک کو جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں اس کو نمٹنے کے لیے وہ کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں. اب دیکھیے, آئیڈیل سچویشن تو یہی ہونی چاہیے کہ فری موومنٹ ہو, فری ٹریڈ ہو, لیکن تمام ممالک کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اقدام کرنے کا حق ہے. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں جب اس کوشچن کو دیکھنا ہوگا, ایک طرف تو یہاں پہ کیونکہ پاپولسٹک پالیٹکس چل رہی ہے, دوسری طرف جو افغان بارڈر پاکستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, وہاں پہ گزشتہ 16 سال سے ایک قسم کی جنگی صورتحال ہے. تو وہاں پہ ایک ملیٹنٹس کا جو ایک انسرجنسی بھی ہے, کراس بارڈر موومنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ پہلے سے بھی بہت سارے مسائل تھے, لیکن اب یہ ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی حکومت نے یہ اقدام, ایک اہم, بہت ہی اہم ایک قدم جو اٹھایا ہے, اس کے بڑے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. اور اس وقت اٹھایا ہے جب کہ پچھلے مہینے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے پاکستان کے اوپر دہشت گردوں نے حملے کیے, اور پھر ابھی کل ہی کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کے ایک ڈرون اسٹرائک نے ایک اہم ترین القاعدہ کے ملیٹنٹ جو ہیں ان کو اس سے ہلاک کر دیا. جی جی, تو اس سے بھی پاکستان کی ایک قسم کی ونڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ایسے دہشت گرد جو کہ پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان کا بارڈر کراس کر کے حملہ کرتے ہیں, تو ان سے نمٹنے کے لیے پھر حالیہ دنوں میں بہت سارے پاکستان کی جو وہاں پہ پوسٹس ہیں, چیک پوسٹ, ملٹری پوسٹ, وہاں پہ ملیٹنٹس نے بڑے اٹیک کیے ہیں. دوسری طرف سے افغانستان کو بھی ہمیشہ سے یہ ایک شکوا رہا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی شکایت کی اور الزامات بھی لگائے کہ پاکستان میں افغان جو طالبان ہیں ان کی سینچریز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے, اور وہاں سے وہ بارڈر کراس کر کے تو آتے ہیں اور افغانستان میں انسرجنسی کو ایک ہوا ملتی ہے.
اچھا جی, اس وقت جی جی, اس وقت ہماری کالر لائنز تقریباً بلاکڈ ہیں, لیکن ایک کالر ہیں جن کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں, ذرا مختصر بات کیجیے مرید خان.
سیاست کر رہا ہوں جناب, دو بھائی بھی اگر آپس میں اتفاق رائے سے ایک علیحدہ ہو جاتے ہیں اور دیوار بنا لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. افغانستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی بارڈر ملتے ہیں کیا, اس طرح وہاں بھی افغانی آتے جاتے ہیں؟ دوسرا, صدیوں سے ہم یہ رستہ مل چل رہا تھا تو ٹھیک ہے, اس وقت تو چل رہا تھا, لیکن ابھی جو حالات ہیں اس حالات میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کیونکہ پاکستان افغانستان پر الزام لگاتا ہے, افغانستان پاکستان پر لگاتا ہے, اگر اس کی اتفاق رائے سے باہر لگا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جناب.
اچھا, بنیادی طور پہ سمی یوسف زئی, آپ افغان نجات ہیں لیکن آپ پاکستان میں بھی رہے ہیں, اس وقت لندن میں ہیں, آپ بتائیے جس طرح سے یہ سید مظہر حسن نے فیس بک پہ لکھا ہے کہ جب منقسم خاندان ہوئے پارٹیشن کی وجہ سے, لیکن ان پر بھی بڑی سخت پابندی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ملک میں آرام سے نہیں آ جا سکتے, تو اس طرح کی اگر پابندی لگائی گئی افغانستان پاکستان کے بیچ میں اس میں کیا حرج ہے؟
دیکھیں, اس کا کمپیریزن اور موازنہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انڈیا اور پاکستان روایتی حریف بھی ہے, روایتی دشمن بھی ہے, اور کیا پاکستان میں اس وقت اتنی بڑی تعداد میں افغان انڈین رہ رہے ہیں جس طرح افغان رہ رہی ہے؟
کہ افغانستان کے ساتھ کبھی انڈیا کی لڑائی افغانستان کی لڑائی ہو گئی, کبھی نہیں ہوا. اس طرح حالات نہیں ہے جس طرح انڈیا کے ساتھ آپ سب چیز کو بند کریں, اس طرح آپ موازنہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں افغانستان اور پاکستان, ان کے درمیان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی بارڈر پہ مسئلہ ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے. ابھی جو سیاسی حالات کی وجہ سے حکومتوں کے درمیان کچھ معاملات پر تلخ وغیرہ بیانات ہیں, لیکن لوگوں کے درمیان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ مشکل ہے. دونوں اسلامی ممالک تھے, انڈیا کے ساتھ وہ بھی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے, وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے اور یہاں پر پشتون رہتے ہیں, بلوچ رہتے ہیں, دونوں سائڈوں پہ رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گزشتہ 40 سالوں میں تقریباً 5-6 ملین افغان پاکستان میں آباد رہے, اس سے بھی ایک تعلق بن گیا. تو میرے خیال اسی طرح تعلق نہیں ہے, نہ اسی طرح دہشت گردی ہو رہی ہے, جس کے البتہ لوگوں کو شاید یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ بس بارڈر لگا دو سب کچھ بند. نہیں, یہ تو دو گھروں کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے پھر ان کا اپنا گھر ہمارا اپنا گھر. یہ میرے خیال میں اس طرح مسائل سے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ پوری بارڈر کو بنانا پہلے تو ناممکن ہے. امریکہ اپنے بارڈر بنانے کے لیے میکسیکو سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ پیسے اب میکسیکو دے دے, پھر اس کے بعد بند کریں گے. پاکستان کے ریسورسز اور ذرائع تو بہت ہی کم ہے اس میں, اور یہ ناممکن ہے اس پورے بارڈر کو بند کرنا. تو میرے خیال میں بارڈر کو بند کرنے سے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوں گے. البتہ چونکہ ضرب عزب کے بعد جو طالبان نے حملے کے, اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا عوام کی پریشر میں آ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بڑے چڑھ کر یہ پیش کیا کہ ضرب عزب نے طالبان کی کمر توڑ دی, طالبان کی پاؤں توڑ دی, لیکن اس کے بعد دوبارہ جو اٹیک ہو گئی. تو اسی وجہ سے وہ ایسا کچھ اقدامات کرنے کی ان کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے پریشر سے بچا سکے اور اپنا کام بھی کر سکے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پورے بارڈر کو بند کیا جائے یہ ٹیررزم کا سلسلہ ختم ہوگا.
بریگیڈیئر محمود شاہ, ہمارے پاس کامنٹس بھی بہت ہیں لیکن آپ کو سننا چاہیں گے آخر میں. یہ بتائیے, جس طرح سے کہا گیا کہ اس بارڈر فینسنگ کے بعد افغانستان پاکستان کے عوام کے درمیان تلخی ہوگی, آپ سمجھتے ہیں یہ تلخی دیر پا رہے گی یا پھر تعلقات استوار ہو سکیں گے؟
میرے خیال میں جو دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ رہیں گے. دراصل یہ جو فینسنگ ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے جو ہم مثال دے رہے ہیں میکسیکو کی یا کسی اور چیز کی. اس کو چینلائز کیا جا رہا ہے جو ایگزسٹنگ روٹس ہے اور کچھ اور روٹس بنا کر کہ اس کے اوپر یہ موومنٹ ہو, آپس میں آنے جانے کا موومنٹ ہو. اور یہ کافی سارے جگہ ہیں کہ ہم اگر شمال سے شروع کریں تو کچھ ایک ایرندو پاس چترال میں اس سے آنا جانا لگا رہے گا اور اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ فیس کیا جائے گا. پھر آپ آ جاتے باجوڑ میں, اس میں جو ہے یہ نوا پاس محمد اور دونوں کے سنگم پہ ہے اور ایک کنڈی پاس ہے, وہ دونوں کے اوپر آنا جانا لگا رہے گا. وہاں باقاعدہ گیٹ بنا کر اور دونوں طرف فیس لگا کر, اسی طرح کئی اور 5 اور راستے ہیں محمد ایجنسی میں. پھر اس کے بعد خیبر پاس تو بڑے مشہور ہے کہ اس کے اوپر وہ آنا جانا, اور پھر اس کے بعد یہ غلام خان ہے, یہ آگے جو ہے انگور ہے وہاں پر. تو لوگ اس کے اوپر آتے جاتے رہیں گے پراپر ڈاکومینٹیشن کے ساتھ, اور درمیان میں کوئی ایسے علاقے جہاں سے لوگ جس میں اسمگلنگ بھی کرتے ہیں, ویپن اسمگلنگ ہوتی ہے, ڈرگ اسمگلنگ ہوتی ہے, ان راستوں کو بند کر دیا جائے گا اور لوگوں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ ان راستے پہ جائیں. اور میرے خیال میں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ایک کمنٹ میں اس کے اوپر کر لوں, یہ جو ڈیوڈ لائن کی بات کرتے ہیں اس کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی افغانستان جو ہے 1947 میں وہ کر چکا ہے اس کو تسلیم یونائٹیڈ نیشن میں. ابھی جب ان سے ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ ڈیوڈ لائن آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر کون سی لائن آپ کو منظور ہے, تو یہ بات چیت شروع کر جاتے ہیں پشتونستان کے مسئلے کے اوپر. پشتونستان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بریک اپ کی بات ہو رہی ہے یا افغانستان کی بریک اپ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک ایسا ہے جیسے آپ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, یا اس طریقے سے ہم افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو ہم افغانستان کی سالمیت چاہتے ہیں, اور پاکستان کی سالمیت جو دونوں ایک دوسرے کو 1947 میں وہ کر چکے ہیں, ورنہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو دلیل کوئی نہیں ہے, صرف یہ صرف میڈیا میں بات کرتے ہیں. اور چونکہ اس کا قانونی یا بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی کیس نہیں بنتا ابھی تک, نہ یہ یونائیٹیڈ نیشن گئے ہیں, نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے ہیں, صرف میڈیا میں یہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو خامخواہ جذباتی بنایا ہوا ہے, اور اس بات پہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ایک گھر ادھر ہے ایک گھر ادھر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لوگ ہیں. اسی طریقے سے مطلب ہے کہ یہاں پر چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کی غفلت رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ 70 سال سے یہ ایک غفلت کی وجہ سے اس طرح رہا ہے, ورنہ افغانستان میں تاجک جو ہے وہ جو تاجکستان کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں ہے, اس طرح ازبک افغانستان میں رہ رہے ہیں, ازبکستان کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں ہے, اسی طرح ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں ہے. اور یہ ساری لائنیں جو ہے یہ وہی ڈیورنٹ صاحب جو ہے انہوں نے کھینچوائی تھی, جو انگلش جو برٹش گورنمنٹ تھی ان کے وقت وہ لائنیں بھی بنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ویسے ہی کچھ ہماری طرف اور کچھ ان کی طرف کوئی جذباتی لوگ ہیں جو کہ پشتون نیشنلزم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیشنلزم کے اوپر کوئی قومیتیں بنتی ہے, یا کچھ کہتے ہیں جو ہم ہیں افغان ہیں, تو اسی طرح یہ جو عرب ہے ان کو 13 اسٹیٹس ہیں, تو سارے عرب ہیں, اس طرح ہم سارے افغان اوریجن کے ہیں, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ملک ختم ہو, ملک کے بارڈر اسٹریٹجی ختم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹیٹی ابھی برقرار رکھی جا رہی ہے بغیر اس کے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات.
اچھا ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کو بہت تفصیل میں سنا, آپ کا نقطۂ نظر بھی ہم نے سنا, اور بہت شکریہ آپ کا اور سمیع یوسف زئی کا. علی عمران, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کی ضرورت ہوگی, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں تبدیلی کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے دن, وقت نشر اور دورانیے میں ایک تبدیلی. ہر دم رواں ہے زندگی اب ہر جمعے کی بجائے نشر ہوگا ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ یہ پروگرام اسی دن اور اسی وقت ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ نشر ہوگا وائس آف امریکہ کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر دم رواں ہے زندگی ہر جمعے کی بجائے جمعرات کے روز رات 10 بجے نہیں بلکہ رات 9 بجے, ایک گھنٹے تک نہیں بلکہ آدھے گھنٹے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں یعنی فیس بک اور ٹویٹر, اس سے بتایا جا رہا ہے کہ گستاخانہ مواد ہٹایا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ اور اس کے جسٹس شوکت صدیقی نے یہ حکم آج جاری کیا, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ سرکار اس میں دلچسپی لیتی رہی ہے. اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکسپریس ٹریبیون کے چیف ڈیجیٹل ایڈیٹر حسان خان نے, جبکہ پچھلی سیگمنٹ سے علی عمران بھی ہیں, اور یہ ڈسکشن جاری رہے گا اگلے 4-5 منٹ تک. تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹانے کے لیے دائر کی گئی درخواست کی سماعت پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ شروع ہوئی, تو وفاقی سیکرٹری داخلہ نے ایک رکنی بینچ کو بتایا کہ سوشل میڈیا سے تقریباً 85% متنازع مواد ہٹایا جا چکا ہے, جبکہ ایسے 40 آن لائن پیجز کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے گزشتہ ہفتے ہونے والی سماعت میں حکام کو اس ضمن میں اب تک کی کارگزاری کی تفصیل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا. سیکرٹری داخلہ عارف خان نے بینچ کو بتایا کہ سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے گستاخانہ مواد کو ہٹانے کے لیے کی گئی پاکستانی حکومت کی درخواست پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس بابت اپنے تعاون پر رضامندی ظاہر کی ہے. ان کے بقول حکام نے پاکستان میں توہین آمیز مواد پھیلانے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، جن میں سے 2 براہ راست اس فعل میں ملوث ہیں، اور حکام کو ان کے قبضے سے ملنے والے لیپ ٹاپ اور موبائل فون پر بھی توہین آمیز مواد ملا۔ جسٹس شوکت صدیقی گزشتہ سماعتوں کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت سوشل میڈیا سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹا نہیں سکتی تو ان سائٹس کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ تاہم وفاقی عہدیدار نے کہا کہ حکومت اس معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور فیس بک تک رسائی پر پابندی لگانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے سربراہ اسماعیل شاہ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے ادارے کی 25 رکنی ٹیم توہین مذہب پر مبنی آن لائن مواد کا سراغ لگا رہی ہے اور اب تک 40 ایسے صفحات کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے۔ اب اس معاملے کی سماعت 31 مارچ کو ہوگی۔ اسی اثنا میں سرکاری میڈیا کے مطابق دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تحت اب تک منافرت اور انتہا پسندی پر مبنی انٹرنیٹ پر موجود 937 یو آر ایلز اور 10 کالعدم تنظیموں کی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نفرت انگیز تقاریر، انتہا پسند مواد اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر 17,562 مقدمات قائم کیے اور 19,289 افراد کو گرفتار کیا۔ 2015 میں وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل کے تحت حکومت مختلف کارروائیوں کی تفصیل فراہم کرتی آئی ہے، لیکن ناقدین کی طرف سے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور ماہر قانوندان جبران ناصر نے کہا کہ مقدمات درج کرنے کی تفصیلات کی بجائے اگر ان مقدمات میں سزاؤں کی شرح کی بابت بتایا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔
مجھے ایک بات بتائیں، ایف آئی آر رجسٹر کرنا ایک چیز ہوتی ہے، کنوکشن ابھی تک کتنی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے سزا دے دی، کتنے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اس کی عدد و شمار دیں۔ ایف آئی آر درست بہت ساری ہوتی رہی ہیں، پھر وہ خارج بھی ہوتی رہی ہیں، پھر ان کی انویسٹیگیشن میں کچھ نکلتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے قلعدم جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان پر 10-10 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں۔
حکومت اس ضمن میں ہونے والی تنقید کو یہ کہہ کر مسترد کرتی ہے کہ ماضی کی نسبت ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوششیں اور قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد سنجیدگی سے جاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور حسان خان، آپ بتائیے، آپ چیف ڈیجیٹل ایڈیٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے، آپ نے کیا دیکھا کہ سرکار نے توہین مذہب کرنے والوں کے ساتھ اور انتہا پسندوں کے ساتھ ایک طرح سے برابری کا سلوک کیا، یا پھر نظر آتا ہے کہ جھکاؤ کوئی ایک طرف رہا ہے؟
آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ہی لگتا ہے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ، پرسنلی اسپیکنگ میں نے تو کبھی نہیں بلاسفیمی دیکھی، مگر اگر جو ہے لوگوں نے دیکھی بھی ہے اور کوئی لوگ ایکٹیو ہیں تو یہ بالکل آبویسلی کوئی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اور کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے کوئی جن لوگوں کا یوزر ایکسپیرینس ہے، جو لوگ ہمارے پاکستان سے مسلمان لوگ ہیں، کہ وہ اپنا جو ہے جو سوشل میڈیا ایکسپیرینس ہے اس میں ایسی چیزیں پاپ اپ کریں، یہ تو بالکل کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی پاپ اپ کرتی ہیں، جو اپنا ہیٹ اسپیچ اگینسٹ مائنورٹیز اور ایسی چیزیں تو بہت اوپنلی پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز تو یہ ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلاسفیمی کا جو ٹاپک آتا ہے اس میں آبویسلی بہت ہی ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اس کو جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ مگر آئی تھنک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس بلاسفیمی ہمارے پی ایم تک پہ جو ہے چارجز لگے ہوئے ہیں، آئی تھنک ویک اگو ان کے جب انہوں نے ہولی کی اسپیچ دی تھی، ہولی کے دن پہ، تو کسی ٹی وی اینکر نے ان پہ بھی کہہ دیا کہ جو انہوں نے جو ہے اسپیچ دی ہے یا ہولی کے متعلق وہ جو ہے بلاسفیمی ہے۔ تو یہ اتنی ایزلی جو ہے اس ورڈ کو جو ہے استعمال کرنا، اور جیسے اب ان بلاگرز کے ساتھ بھی جو کیا گیا تھا، اور ان کی فیملیز جو آبویسلی جب وہ مسنگ تھے اور اس کے اوپر یہ چارجز ان کے اوپر جو ہے جاری ہو گئے تھے، تو آئی تھنک یہ اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو بھی کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں۔
حسان خان، 2-3 منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ علی عمران ہیں، یہ ایک آن لائن میگزین ہے، ویوز اینڈ نیوز کے ایڈیٹر ہیں، یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ علی عمران، آپ کا اپنا تجربہ کیا رہا ہے کہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اگر چپ کرانا ہو تو اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیا جائے، ایسے میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا لوگ محتاط ہو گئے ہیں اب سچ بولنے سے بھی؟
دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو بلاسفیمی کا جو لا ہے یا اس کی جو اپلیکیشن ہے، انتہائی ایک سینسیٹیو مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ابھی اس لیول پہ ڈسکشن یا ڈسکورس اس اوپننیس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو لیکن جو ایک اس کے دیکھیں کہ کئی پہلو ہیں بلاسفیمی کے، ایک تو اس کو بڑے ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسے نیوز اسٹوریز بھی آئیں اور واقعات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے اس کو الزام تراشی بھی کی لوگوں پہ، تو انسانی حقوق کا بھی. لیکن یہ کہ بلاسفیمی کا جو ابھی آپ نے رپورٹ دی تھی، وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو بلاسفیمی میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ایک آزادی رائے اور کسی مذہب کی توہین کرنا، یہ ان کو اکثر فیس ٹو فیس ورسز اعتراض دیا جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں جو ہے جو کہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ان کے سمبلس کو یا ان کے جو پرسنالٹیز ہیں یا ان کی کتابیں ہیں ان کے متعلق کوئی ایسا مواد جس سے لوگوں کے دل کو کھینچ پہنچے یا کانفلکٹ کا اندیشہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. بلاسفیمی پہ بڑا جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو اس میں ان چیزوں کا تو خیال رکھنا پڑے گا ہر طرف سے، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے. تو اس میں یہ بہت ہی
کیونکہ ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں، ان کی بھی رائے لیتے ہیں. محمد اکبر کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پر سرگودا سے. اچھا محمد ایاز ہیں، لیکن محمد اکبر میرے خیال ہے کہ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. محمد ایاز، اگر آپ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن، چونکہ سی پیک منصوبہ الف سید تک مغربی مشرقی دونوں حصوں کے نام پر حکام پاکستان نے اپنے لاہور کے تہخانوں کے حوالے کر ڈالا، اس منصوبے پر اعتراضات ہو رہے ہیں بہت زیادہ ان ٹویٹر، فیس بک وغیرہ پر. اسی وجہ سے حکام پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کو بند کر دیا جائے، تو ہی نے رسالت مخالفت کے نام پر جیسے اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے.
بہت دلچسپ آپ کا نقطہ نظر ہے.
اور سی پیک منصوبہ جو پاک افغان سرحد کا حق ہے اسی کا رہے گا، اور یہی دہشت گردی اور بد امنی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. چین سے اترتے ہی سی پیک منصوبے کی تمام لائنیں پاک افغان سرحد کے ساتھ لگا کر گوادر تک پہنچائی جائیں، تو یہ دہشت گردی.
جی جی، لیکن آپ نے جس طرح سے اشارہ دیا، جی جی محمد ایاز بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اصل میں جو آپ نے نقطہ دیا وہ وہی ہے کہ تنقید کو ختم کرنے کے لیے گستاخی کا چارج لگایا جاتا ہے، اور یہی ہمارے مہمانوں نے بھی بات کی. لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ایکسپریس ٹریبیون کے چیف ڈیجیٹل ایڈیٹر حسان خان، اور یہاں امریکہ سے تھے ویوز اینڈ نیوز آن لائن میگزین کے ایڈیٹر علی عمران. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف حیدرآباد تشریف لے گئے ہیں، وہاں انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور بعض وعدے بھی کیے ہیں. اس پر ہم اگلے 5-7 منٹ کے لیے پی ایم ایل نون کے سینئر لیڈر صدیق الفاروق کو سنیں گے اور امید کرتے ہیں کہ علی حسن جو کہ سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. فاروق صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ 2018 کی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں میاں نواز شریف اب سندھ کا بھی دورہ کر رہے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے جو تقریریں کی ہیں, آپ لوگوں کی پارٹی کو کیا توقعات ہیں سندھ سے؟
بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سندھ میں رب العزت کے فضل و کرم سے کراچی کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو یا ادر وائز ہماری پالیسیاں, ان سے پورے ملک میں بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور سندھ میں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری پارٹی کمزور رہی ہے, تو اب جو ہماری اوور آل کارکردگی ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, سی پیک کی وجہ سے جو ہم 52 ممالک سے جڑ رہے ہیں, بین الاقوامی سپورٹ ہمیں مل رہی ہے, ہمارے جتنے جو ہیں اپنا اکنامک انڈیکیٹرز وہ ماشاءاللہ بہتر جا رہے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, تو ہم ضرور چاہیں گے کہ سندھ بھی پاکستان ہے, پنجاب بھی پاکستان ہے. اگر زرداری صاحب پنجاب میں آ رہے ہیں تو ہم چاروں صوبوں میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہمیں سندھ کے بھائی بہنیں جو ہیں وہ اپنے ووٹ سے نوازیں گے اور بہت اچھی پوزیشن میں ہم ہوں گے.
اچھا, اس وقت سینئر صحافی علی حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے حیدرآباد سے. علی حسن, یہ بتائیے, پی ایم ایل نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کافی کچھ وعدے بھی کیے, کہا کوئی یونیورسٹی کا بھی قیام ہوگا, یہ بتائیے کیا رد عمل سامنے آیا اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟
دیکھیے, جو ساری پولیٹکس ہو رہی ہے الیکشن کی, وہ شروع ہو گئی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, اور خاصی رستہ کشی ہے. نواز شریف صاحب نے جو یونیورسٹی کا اعلان کیا ہے, یونیورسٹی کا بہت پرانا قدیم مطالبہ ہے حیدرآباد کے شہریوں کا. انہوں نے اور بلدیا کو پیسے دیے ہیں, یہ کیا وہ سب چیزیں وہ کی ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر پا رہی ہے. تو یقیناً حیدرآباد شہر میں یونیورسٹی کا قیام, حیدرآباد بلدیوں کو 50 کروڑ روپے اس طرح کی امداد, جس میں سارا شہر کھنڈر بنا ہوا ہے, جو گورنمنٹ آف سندھ کو کرنا چاہیے وہ نہیں کروا رہی ہے, تو لوگوں کو میں ایک اچھا تاثر تو ہے. لیکن یہ ووٹ میں کس طرح ٹرانسلیٹ ہوگا, کیا ہوگا, یہ تو ابھی اس میں بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے. دونوں جماعتیں اپنی اپنی جو مسل آزمائی ہے وہ کر رہی ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی,
اس وقت ہمیں کچھ لوگوں نے اسی موضوع پہ کال کیا ہے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. ضیاء الدین نے کال کیا ہے خیبر پختونخوا سے. اچھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. جواد نے کال کیا ہے لورا لائی سے. جمال نے, جی جی کہیے.
ہلو,
جی جی
جو رسالت کا
اچھا, ایک تو آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلے سیگمنٹ پہ بات کیا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. معروف شاہد نے کال کیا ہے. جی جناب.
محترم, میرا صدیق فار صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ, میں, میرا تعلق کشمیر سے ہے, تو کیا نون لیگ جو کشمیر گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتی ہے, تو اس پر کیا انہیں پاکستان کا موقف یہ کمزور نہیں پڑے گا کہ ایک طرف تو ہم آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی اور ایک طرف کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں, تو یہ شاید کل آنے والے وقت کے لیے نون لیگ کے لیے کوئی مشکل ہو؟
دلچسپ. فاروق صاحب, کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ؟
اس کو صوبے کا سٹیٹس دے رہے ہیں, وہاں چیف منسٹر ہے اور صوبے کا سٹیٹس دے رہے ہیں, اور صوبے کا سٹیٹس جو ہے ہم اپنے آئین کے مطابق دے رہے ہیں. باقاعدہ جسے کہنا چاہیے نا, فارملی ہم انیکس نہیں کر رہے, تو اس لیے صوبے کا سٹیٹس دے کے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنا, وہاں اختیارات وہاں کے منتخب نمائندوں کو دینا یہ الگ بات ہے, اور انیکس کرنا الگ بات ہے.
فاروق صاحب, ابھی کوئی اڑتی ہوئی خبر ہم نے سنی یہاں کہ پنجاب میں بھی کوئی صوبوں کی تقسیم ہونے جا رہی ہے, کچھ اس سلسلے میں بتائیں گے؟
یہ جو اڑتی ہوئی خبر آپ نے سنی ہے یہ خبر درست نہیں ہے.
اچھا,
یہ جس چڑیا نے آپ کو خبر بتائی ہے وہ چڑیا بھی کوئی
میرے خیال میں اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں.
اچھا اچھا چلے اچھا ہے آپ نے تصدیق کر دی,
شکریہ.
جی جی علی حسن, ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن ابھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انتخابات کے لیے تیاریاں زور پر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا سوچا ہے, پنجاب کے اندر ان کی کیا حکمت عملی سامنے آ رہی ہے؟
مطلب وہ پنجاب میں آصف زرداری صاحب اور بلاول خود جا کے بیٹھے ہیں, آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ملاقاتیں شروع کی ہیں اور خاصا, اور ابھی تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ کے معاملات پر آپس میں زبانی لڑائی میں مصروف ہے نا, خاصی زبانی کلامی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آئے, انہوں نے اپنا ورکرز کو خطاب کیا, یہ کیا, ابھی اس کے جواب میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں مولوی چانڈیو, انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس طرح کے ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب اس میں دیکھنا یہی ہوگا, جو ابھی خاصا وقت بھی ہے الیکشن میں, سال بھر پڑا ہوا ہوگا تقریباً, تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح مینوورنگز ہوتی ہیں, کس طرح کتنے لوگوں کو اپنے سائڈ پہ لے سکتے ہیں, کیا الیکشن پھر وہی کھیل ہو رہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں, جو با اثر لوگ ہیں, وہی شامل ہوں گے اور وہی جیت جائیں گے اور وہی ہو جائے گا, تو عام آدمی اور عام لوگ کہاں جائیں گے؟ جی
اچھا جی, اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ابھی تو ابتدا ہے. جی فاروق صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے؟
جی, پاکستان میں انتخابات کا معاملہ, علی حسن میرے بھائی ہیں, بہت عرصے کے بعد ان کی آواز میں نے سنی, تو اب وہ اس سے آگے نکل گیا ہے, لیکن انتخابات ایک کی اپنی سائنس ہے, پارٹیوں کی ایک اپنی پاپولیرٹی ہے, کارکردگی کی بنیاد پر ہی وہ ووٹ انہیں ملتے ہیں, لہذا ماضی کا معاملہ اب نہیں رہا. انتخابات کی جو پوری مشینری ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, کچھ اصلاحات اب آنے والی ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات اب جو ہیں وہ انشاءاللہ 2013 سے زیادہ بہتر ہوں گے, اور دھاندلی کی جو پہلے شکایات تھیں جنہیں سپریم کورٹ نے اور کمیشن نے مسترد کر دیا, آئندہ انشاءاللہ یہ شکایت کا موقع بھی نہیں ہوگا, بہتر انتخابات ہوں.
اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو خدا حافظ کہوں, کچھ روایتی جملے جو کہ فیس بک پہ آتے ہیں, ساجد عباس شاہ, گو نواز گو, قادر محمد قادر, وانی نثار اور شوکت احمد عالمگیر. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, علی حسن جو کہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, حیدرآباد میں ہوتے ہیں, اور صدیق الفاروق جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, پنجاب میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہیں بین الاقوامی نوعیت کے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ داعش کے خلاف عراق میں کئی دنوں سے, کئی مہینوں سے بلکہ جنگ لڑ رہا ہے, اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ موزل میں داعش کو نکالنے کا کام جاری ہے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر شمیم اختر. پروفیسر شمیم اختر, آپ کو یہاں سے بنائی ہوئی ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ پہلے سناتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
مغربی موصل کے تشدد سے بچنے کے لیے شہری بھاگ رہے ہیں, جہاں عراقی فوج نے اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور جنگجوؤں نے خود کش حملہ آور استعمال کر کے اور مقامی مکینوں کو انسانی ڈھال بننے کے لیے مجبور کر کے اپنے طور پر حملے کیے. موصل کے ابار محلے سے بھاگنے والے فارس قادر کا کہنا تھا,
We were fired upon from the coalition air force. Islamic State snipers go to the top of the buildings that have families and the air force strikes these buildings killing them and everyone in the house.
اتحادی ایئر فورس کی جانب سے ہم پر فائر کیا گیا. اسلامک اسٹیٹ کے نشانہ باز ان عمارتوں کی چھتوں پر چڑھ گئے جہاں خاندان آباد تھے, اور ایئر فورس نے ان عمارتوں کو ہدف بنایا جس کے نتیجے میں وہ نشانہ باز اور گھروں میں موجود لوگ مارے گئے. عراقی فوج نے ایسی اطلاعات کے دوران اپنی کارروائی روک دی کہ گزشتہ ہفتے مغربی موصل میں اتحادی ایئر فورس کے ایک حملے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی اور اندر موجود متعدد شہری مارے گئے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا عمارت اتحادی حملے کا ہدف بنی یا اسلامک اسٹیٹ کے خود کش حملہ آور کا نشانہ بنی. مغربی موصل میں ایک عارضی اسپتال زخمیوں کے علاج کے لیے قائم کیا گیا. ایک زخمی کے عزیز فتحی وات کا کہنا تھا
An Islamic State sniper fired at my relative but missed. When he ran, they fired again and a bullet hit his leg. This is the third person from the family that Islamic State snipers hit.
Islamic State کے ایک نشانہ باز نے میرے عزیز پر فائر کیا لیکن اس کا وار خالی گیا. جب وہ بھاگا تو انہوں نے دوبارہ اس پر فائر کیا اور اس وقت گولی اس کی ٹانگ میں لگی. یہ خاندان کا تیسرا فرد تھا جس کو اسلامک اسٹیٹ کے نشانہ باز نے ہدف بنایا. اسلامک اسٹیٹ اس مسل پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی شدید مزاحمت کر رہی ہے جہاں اسلامک اسٹیٹ کے رہنما ابو بکر بغدادی نے نام نہاد خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا جو بقول ان کے عراق اور شام تک پھیلی ہوئی تھی, لیکن اتحادی افواج نے شہر کا بیشتر حصہ اور مضافات اس کے بعد واپس چھین لیے جب اکتوبر میں بڑے پیمانے پر حملے کا آغاز کیا. اس میں وہ مسجد بھی شامل تھی جہاں بغدادی نے جولائی 2014 میں خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا. عراقی افواج کے ایک نشانہ باز حسین نے بتایا,
My feeling is this is where the caliphate started and this is where the caliphate will end, God willing.
میرا احساس ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خلافت کا آغاز ہوا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انشاءاللہ یہ خلافت ختم ہوگی. ہفتے کے روز متعدد F-16 لڑاکا طیارے امریکہ سے بغداد کے شمال میں ایک فوجی اڈے پر پہنچے تاکہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں ایئر فورس کی قوت کو بڑھایا جا سکے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی تو معاملہ اس لیے بھی اہم ہو گیا ہے کیونکہ 200 مزید یو ایس ٹروپس اس وقت عراق جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر مشاورت کریں گے وہاں کے جو فوجی ہیں ان کی تاکہ داعش کے خلاف آفینسو کو بڑھایا جائے. پروفیسر شمیم اختر, آپ بتائیے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہوگی کہ اس لڑائی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے تقریباً 200 شہریوں کو اپنے ایئر سٹرائکس میں ہلاک کر دیا. اب اس کی امریکہ خود انویسٹیگیشن کرا رہا ہے. اس معاملے کو آپ کے خیال میں یہ معاملہ داعش کے خلاف اس وقت جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اس کو مزید کتنا پیچیدہ بنا دیتا ہے؟
دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ امریکہ بمباری کرتا ہے آدھا دھن, مثلاً گیہوں کے ساتھ گھن پس جائے جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتا ہے, تو اس کا تو امکان ہے. مثلاً انہوں نے لاؤس میں بمباری جو کی 10 لاکھ آدمی کو مار دیا, وہ سب کے سب دیہاتی تھے, شہری تھے, ان کا جن سے کوئی تعلق نہیں تھا. امریکہ نے ان کو ویت کانگ کہا. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے جو ڈرون حملے ہوتے ہیں پاکستان پہ تو اس میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کتنے بے گناہ لوگ مرے ہیں اس میں. امریکہ اس کو پتہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہم نے صرف دہشت گردوں کو مارا ہے. تو یہ کولیٹرل ڈیمیج والے لاجک جو ہے امریکہ استعمال کرتا ہے اعداد بمباری کے لیے, اور یہ تام ہو, کوریا ہو, افغانستان ہو, عراق ہو. اب بتائیے عراق میں تو کیا ہوا, انہوں نے وہ بم استعمال کیے اور ٹریکٹر والے ٹینک استعمال کیے کہ زندہ درگور سپاہیوں کو کر دیا. وہ قانون جنگ کے بڑے خلاف ہے. اور جاپان کا میں ذکر نہیں کروں گا, ایٹم بم ہے وہاں, تو مطالبین اور غیر مطالبین کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو اس کو جواب, اس کا جواب پیش کرنا کہ یہ وہاں کا بدلہ تھا پرل ہاربر کا, یہ قلیل خیال سے بہت بڑی معلوم ہوتا ہے. اور یہ انتقامی کارروائی ہے کیونکہ دیکھیے اگر امریکہ جاپان نے وہ حملہ کیا تو پرل ہاربر جو تھا وہ ایک فوجی تنصیب تھی, وہاں جنگی جہاز تھے. وہ تو امریکہ جو ہے در پردہ جنگ میں تو کہہ رہا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں, لیکن برطانیہ کو وہ پوری امداد فراہم کر رہا تھا. تو ان نیوٹرل سروس کہلاتی ہے بین الاقوامی قانون میں, یعنی نیوٹرلٹی کا فائدہ آپ اس وقت تک اٹھا سکتے ہیں جب تک کہ آپ نیوٹرل رہیں, غیر جانبدار رہیں, غیر مطالبین سے ہاتھ نہ اٹھائیں, معنی جنگ کا احترام کریں.
امریکہ
نے تو شمیم صاحب ایک بات بتاؤں کہ ایک امریکی میڈیا میں یہ باتیں اس وقت آ رہی ہیں, یعنی کہ امریکہ خود اپنے آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں, لہٰذا یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو سینسر کرنا تاکہ مستقبل میں اس طرح کی غلطیاں نہ ہو. اس وقت امریکی میڈیا میں یہ باتیں بہت آ رہی ہیں. ہم ایک اور ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ روس کے اندر اس وقت کافی ایک بغاوت ہے. ہم نے تصاویر دیکھیں کہ لیتھوینیا میں خاص طور پہ روسی نوجوانوں نے صدر پوٹن کے خلاف اپنا میڈیا شروع کیا ہے. آپ کے خیال میں پوٹن اس وقت کس حد تک اقتدار کے ساتھ لگا ہوا ہے, چپکا ہوا ہے, اور کس حد تک جو اندرون خانہ خلفشار ہے وہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے؟
صاحب, اس قسم کا خلفشار تو امریکہ میں بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن دونوں بھائی ہیں, دونوں جو ہیں غلط طریقے سے اقتدار میں آئے اور غلط اقدامات کر رہے ہیں جو عوام دشمن ہیں. پوٹن جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن میں اس نے بڑی جان لکھی اور اپوزیشن کے لیڈر کو قتل کروایا اور جرنلسٹ کو, ایک خاتون جرنلسٹ کو بھی قتل کروایا. یہ تو ثابت ہے. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرے طریقے سے کرتے ہیں, یعنی نفرت پھیلا رہے ہیں مذہب کے خلاف, نسل کے خلاف. اب بتائیے, میکسیکن تو عیسائی ہیں, اب میکسیکو کو اچھوت بنا دیا انہوں نے دیوار تعمیر کرنے کا, اس میں اور اسرائیل کے دیوار میں کیا فرق ہے؟ اسرائیل کو دیوار بنا رہا ہے 340 میل لمبی, تو یہ 340 میل لمبی, تو یہ تو منافق والی سیاست ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف دونوں ملکوں کا عوام کھڑے ہوں گے.
اس وقت فیس بک پہ ہمیں بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. فیاض بزدار نے لکھا ہے, خان مندوس نے, نتاشا کیانی نے اور جعفر اقبال نے بہت سارے کامنٹس دیے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اس پروگرام کو پسند کیا ہے. ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے آپ بتائیے شمیم صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان کی طرف کیا ایک پالیسی سامنے نظر آتی ہے؟
صاحب, امریکہ میں جتنے شیڈول ہوئے ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹریڈل ڈی اور ٹریڈل جم کا فرق ہو سکتا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے. طریقہ واردات میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن پالیسی میں اور نیت میں کوئی فرق نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر وہاں پہ کوئی نیا تبدیل چاہتے ہیں تو ان کو وہاں سے اپنی فوج ہٹا لینی چاہیے اور ڈرون حملے بند کرنے چاہیے, اور طالبان جو مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کو مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے. لیکن وہ تو ان کو اچھوت بنائے ہوئے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو یہ طریقہ منفی ہے, اس میں کچھ حاصل نہیں ہونے کا.
ویسے آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ پینٹاگون نے ابھی کہا کہ قاری یاسین, جس کو ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا, انہوں نے کتنے 50 سے زائد لوگوں کو میریٹ ہوٹل کی بامبنگ جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے ختم کیا تھا, اور اس کے جواب میں امریکہ نے پاکستان کی مدد کرتے ہوئے ان کے سربراہ کو ڈرون حملے میں پچھلے ہفتے مار دیا. بہر کیف معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور وقت بہت کم ہے. شمیم صاحب, آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر شمیم اختر. آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جسٹن وٹ, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.